الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے اس کو باطل نہیں پیدا کیا. یہ آیت کریمہ مشرکین کی ایک غلط بات کا جواب ہے. مشرکین کو جب پوچھا جاتا تھا آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے کون, ظاہر بات ہے کہ وہ بھی جواب سے کہتے تھے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا. لیکن قیامت کا انکار کرتے, جنت جہنم کا انکار کرتے, تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا نعوذ باللہ کہ آسمان اور زمین جیسی عظیم الشان مخلوق اللہ سبحانہ وتعالی نے عبث اور بیکار پیدا فرمائی ہے. اس لیے کہ کائنات کو جو اتنا بڑا نظام چل رہا ہے تو اس کے پیچھے حکمت ہے کہ تم اس دنیا میں رہ کر کے عبادت اور اطاعت کرو, آخرت میں اس کے نتیجے کے اندر تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب دینا ہے. نافرمانوں کو سزا, فرما برداروں کو جزا ہے. تو اس چیز کا یہ لوگ انکار کرتے تھے, اس کی وجہ سے آسمان اور زمین کا بیکار ہونے کا نتیجہ نکلتا تھا. اس کی ترجیح اس آیت میں کی گئی کہ آسمان زمین جو کچھ ان کے درمیان میں ہے کوئی بھی چیز عبث بے فائدہ اللہ نے نہیں بنائی. اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے کہ یہ سب چیزیں تمہاری خادم ہیں, تم مخدوم ہو اور مخدوم اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن کر کے زندگی گزارے. دیکھیے لفظ باطل جو آیت میں استعمال ہوا ہے اس کا ایک ترجمہ تو مفسر نے عبث سے کیا, بے فائدہ اور بیکار. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ باطل کہا جاتا ہے جس کام کا کوئی نتیجہ نہ ہو اس کو باطل کہا جاتا ہے. تم کوئی کام کرو اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں, وہ باطل ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ باطل یہ بے فائدہ کے معنی میں آتا ہے, جس چیز کا کوئی فائدہ نہ ہو اس کو کہا جائے گا باطل. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ باطل کا معنی آتا ہے مصلحت اور حکمت سے خالی ہونا, جس کی کوئی مصلحت نہ ہو, جس میں کوئی حکمت نہ ہو. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ باطل جو ہے یہ اتباع خواہشات کے نتیجے میں انسان جو بیکار کام میں مبتلا ہوتا ہے اس کے لیے لفظ باطل استعمال ہوتا ہے. ذالک ظن الذین کفروا, یہ تو کافروں کا خیال ہے کہ اللہ نے اس کو بیکار بنایا. ان کافروں کے لیے بڑی بربادی ہے, ہم کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. دوسری ایک بات کافر لوگ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر بالفرض والمحال آخرت قائم ہو بھی گئی تو ہم کو وہاں بھی اللہ تعالیٰ بڑی نعمتوں اور انعامات سے نوازیں گے. اس لیے کہ اللہ نے ہم کو دنیا میں عزت دی, مال دیا, مکان دیے, بیوی بچے دیے, تو اگر بالفرض آخرت قائم بھی ہو گئی تو بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو وہاں ان سب نعمتوں سے نوازیں گے. اس عقیدے کی تربیت کی جا رہی ہے. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. کیا ایک شخص ہے جس میں ایمان ہے, وہ نیک کام بھی کرتا ہے, دوسرا آدمی ہے کہ وہ اللہ کی زمین میں فساد مچاتا ہے, اور کفر سے بڑا کوئی فساد ہو ہی نہیں سکتا, اللہ کی نافرمانی سے بڑا کوئی فساد ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں انجام اور نتیجے کے اعتبار سے؟ ایمان اور اعمال صالحہ والوں کا نتیجہ اور انجام اچھا ہے, اور فساد مچانے والے کافر اور نافرمانوں کا انجام اور نتیجہ برا ہے. دوسری بات, ایک طرف اللہ سے ڈرنے والے متقی لوگ ہیں, اور دوسری طرف فاسق فاجر ہیں جو کھلن کھلا اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ دونوں کبھی درجے کے اعتبار سے یکساں نہیں ہو سکتے. متقیوں کا انجام جنت ہے, فاجروں کا انجام جہنم ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ وليتذكر اولو الالباب. یہ قرآن کیسی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی؟ ہم نے اس کتاب کو اتارا, یہ بہت بڑی شرافت, اس کے اتارنے کی نسبت باری سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف فرمائے. پھر اس کے اندر جو احکام ہے اور اس کی جو عبارت ہے, دونوں میں خیر اور برکت ہے, تاکہ تم اس کے اندر غور کرو, اس کی آیات میں, اس کے معانی میں تدبر کرو, اور جو عقل والے لوگ ہیں وہ نصیحت حاصل کرے. پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے جو اوپر چل رہا تھا. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. ہم نے داؤد علیہ الصلات والسلام کو سلیمان جیسا بیسا عطا فرمایا. کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی عمر جب 70 سال کی ہوئی تو ان کو ایک بیٹا ہوا, اس بیٹے کا نام سلیمان رکھا گیا. اب یہ بعض مفسرین تو یہاں پر یہی فرماتے ہیں کہ وہ جو اوریا کی بیوی کا قصہ کل گزرا تھا, جس سے اوریا سے طلاق دلوا کر کے سلیمان علیہ السلام نے اس کی بیوی سے نکاح کیا تھا, تو اسی اوریا کی متعلقہ بیوی سے جو سلیمان علیہ السلام نے نکاح کیا, اسی بیوی سے حضرت داؤد علیہ السلام نے جو نکاح کیا, اسی بیوی سے سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے. سلیمان علیہ السلام اسی بیوی کے بیٹے تھے جس بیوی سے داؤد علیہ السلام نے شادی کی تھی اوریا سے طلاق دلوانے کے بعد, اسی سے آپ پیدا ہوئے. بعض حضرات کی رائے ہے نعم العبد, جیسے باپ بہت اچھے تھے داؤد علیہ السلام, ویسے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بہت اچھے اللہ کے بندے تھے. انہ اواب, باپ بیٹے دونوں اللہ کی طرف رجوع رہنے والے تھے, اللہ کے ذکر میں لگے رہنے والے, اطاعت عبادت فرما برداری میں لگے رہنے والے. اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد, جب سلیمان علیہ الصلات والسلام کے سامنے شام کے وقت کے اوپر بہترین عمدہ قسم کے مضبوط گھوڑے پیش کیے گئے. اب یہ جو ہے نا, مفسر کہتے ہیں کہ لفظ عشی کا اطلاق ہوتا ہے ما بعد الزوال, زوال ہو جائے شام چالو, اسی لیے جو اوراد شام کو پڑھنے کے ہیں, اور آدمی زوال کے بعد پڑھ لے رہے تو وہ اوراد شام کے پڑھے ہوئے کہے جائیں گے. تو عشی کا لفظ استعمال ہوتا ہے زوال کے بعد کے اوپر. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے لشکر میں بہت عمدہ قسم کے گھوڑے بھی تھے. انہوں نے ایک دن فرمایا کہ لائیے ذرا گھوڑوں کا معائنہ کریں. جنگی مہم درپیش ہے, کچھ دنوں کے بعد ایک جنگ کے لیے جانا ہے تو تیاری کر لے رہے. تو گھوڑوں کا آپ نے معائنہ فرمایا اور بہت خوبصورت قیمتی تندرست قسم کے گھوڑے آپ کے سامنے جو ہے پیش کیے گئے. آپ تمام کے تمام گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے. پھر اوریزہ جب سلیمان کے سامنے شام کے وقت کے اوپر گھوڑے پیش کیے گئے. صافنات, یہ صافنتن کی جمع ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ صافنا ایسے گھوڑوں کو کہا جاتا ہے جو تین پیر پر کھڑے رہے اور چوتھے پیر کا صرف سم, جس کو کہتے ہیں کھر, وہ زمین کے اوپر ذرا سا لگاوے. ایسے گھوڑوں کو صافنا کہا جاتا ہے اور یہ اس گھوڑے کی تندرستی اور عمدگی کی علامت ہے. تو ایسے تندرست عمدہ قسم کے گھوڑے الجیاد, جو بہت ہی عمدہ تھے, تیز دوڑنے والے تھے, تم ان کو ذرا مہمیز لگا تو, ذرا ان کو ابھار دو تو تیز تیز دوڑنے لگے, اور تم ان کو روک دو تو ایک دم پھٹ سے رک جاوے. ایسے چست چابک تیز رفتار گھوڑے الجیاد. بعض میں الجیاد کے معنی کیے ہیں کھڑے گھوڑے کے, جو گھڑے کھڑے ہو, سستی میں بیٹھے نہیں رہے ہو. کہتے ہیں کہ 1000 گھوڑے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے معائنے کے لیے. یہ دمشق اور نصیبین کے علاقے میں غزوے کی برکت سے یہ گھوڑے آپ کو غنیمت میں حاصل ہوئے تھے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں, ابا جان کی طرف سے میراث کے اندر یہ گھوڑے آپ کو حاصل ہوئے تھے. اور بات کہتے ہیں کہ گھوڑے اللہ کی قدرت سے سمندر سے نکل کے آئے تھے اور وہ گھوڑے پر والے گھوڑے ہوا کرتے تھے. ایسے پر والے گھوڑے جو آپ نے بہت سی جگہوں پر اس کی تصویر بھی دیکھی ہوگی, خاص طور پر جو ہے اہل بدعت کے یہاں پر والے گھوڑوں کی تصویر ہوئی ہوتی لگی رہتی ہے اور اسی کو لوگ براق براق سے تعبیر کرتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام کے یہ گھوڑے سمندر سے نکلے ہوئے پر والے ہوا کرتے تھے. بعض حدیث میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے اس سلسلے میں. ایک مرتبہ ہوا چلی, ہوا جب چلتی ہے تو سامان کپڑے تھوڑے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھی ایک گھوڑا تھا, یعنی وہ کھلونے کا, تو وہ گھوڑے کے اندر بھی جو ہے اوپر کپڑے کے انہوں نے پر بنا رکھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ یہ کیا, تو انہوں نے بتایا یہ گھوڑا. پھر اوپر وہ پر دیکھے, حضور نے پوچھا یہ کیا, تو کہا یہ اس کی پر ہے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود استدلال کے اندر کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر نہیں ہوا کرتے تھے, یہ میرے گھوڑوں کے پر ہے. یہ بات سن کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے, یہاں تک کہ آپ کے آخری دانت مبارک بھی نظر آنے لگے. تو ابن کثیر کی اس روایت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس طرح کے گھوڑے دیے گئے ہو جو گھوڑے پر والے ہو. تو یہ 1000 کے قریب گھوڑے تھے. آپ نے ان تمام گھوڑوں کا معائنہ شروع کیا. ذرا دیکھے تو صحیح کہ یہ گھوڑے کیسے ہیں, جہاد میں جنگ کے اندر کام آئیں گے, اور آپ جہاد کی تیاری کے طور پر ان گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے. 900 گھوڑے دیکھ لیے, سورج غروب ہو گیا, عصر کی نماز پڑھنا باقی رہ گئی. آپ کو بہت غم ہوا, اللہ کے نبیوں کو نماز چھوٹنے کے اوپر غم ہوا کرتا ہے. فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی. سلیمان علیہ الصلات والسلام فرمانے لگے کہ رب کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو میں نے ترجیح دے دی. اصل تو مجھے رب کی یاد سے زیادہ محبت ہونی چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے وقت کے اوپر, لیکن یہ کیا ہو گیا کہ آج گھوڑوں کی محبت غالب آ گئی اور گھوڑوں کی محبت کو میں نے ترجیح دے دی رب کی محبت کے مقابلے کے اندر, اور گھوڑے دیکھنے کے اندر میں ایسا مشغول مصروف ہو گیا کہ میری عصر کی نماز تک جو ہے قضا ہو گئی. یہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا حتی توارت بالحجاب, جہاں تک کہ سورج نگاہوں سے چھپ کر کے غائب ہو گیا, پردے کے اندر چلا گیا, سیاہی ساری ہو گئی, غروب ہو گیا, اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی عصر کی نماز باقی رہ گئی. بات کہتے ہیں کہ طوارت بالحجاب یہ گھوڑوں سے متعلق ہے, سورج سے متعلق نہیں ہے. کیا مطلب؟ کہ وہ گھوڑوں کا جائزہ لے رہے تھے کہ گھوڑے کیسے تیز رفتار ہے دوڑنے میں, سستر تو نہیں ہے. اب تیز رفتار گھوڑوں کو آزمانے کے لیے انہوں نے دوڑا دوڑا کے ذرا دیکھا. اب یہ گھوڑوں کو دور دور تک دوڑایا تو اتنی دور تک یہ گھوڑے دوڑتے دوڑتے چلے گئے کہ توارت بالحجاب سلیمان علیہ السلام کی نگاہوں سے پردے میں چلے گئے. سورج غروب نہیں ہوا بلکہ یہ گھوڑے دوڑ دوڑ کر کے اتنے دور چلے گئے کہ نگاہوں سے بھی نظر آنا بند ہو گئے, اور نگاہوں سے وہ پردے کے اندر چلے گئے. یہ توارت بالحجاب کا ایک دوسرا مطلب. بہرحال حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عصر کی نماز قضا ہو گئی اور سورج پردے کے اندر غائب ہو گیا تو ارشاد فرمایا ردوہا علیہ, ان گھوڑوں کو سب کو میرے پاس لاؤ. سب گھوڑوں کو آپ نے سامنے منگوایا, واپس لاؤ. اتفق مسحم بالسوق والاناق, چنانچہ آپ نے ان گھوڑوں کی گردنیں اور کنڈلیاں تلوار کے ذریعے سے کاٹنا شروع کر دی. سب گھوڑوں کی گردنیں اور کنڈلیاں کٹوا ڈالی. کیوں کٹوا ڈالی آپ نے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے واسطے, کہ اصل تو مجھے میرے اللہ کے لیے نماز پڑھنی چاہیے, اللہ کا ذکر کرنا چاہیے, لیکن ان گھوڑوں کی وجہ سے میری نماز فوت ہو گئی, لہٰذا ان گھوڑوں کو میں سب کو ذبح کروا دیتا ہوں. تو جو چیز میرے لیے اللہ کی یاد میں خلل کا باعث ہوئی ان چیزوں کو اب مجھے اپنے پاس رکھنا نہیں ہے, ان تمام چیزوں کو ذبح کر دیا جائے. جیسے کہ وہ صحابی نے پورا باغ دے دیا تھا نا اللہ کے نام پر, نماز پڑھ رہے تھے, پرندہ پھنس گیا اور پھر وہ پورا باغ انہوں نے آ کر کے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. تو اس طریقے سے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام کے تمام گھوڑوں کو ذبح کروا ڈالا کہ بھائی یہی گھوڑے میرے لیے اللہ کی یاد سے غفلت کا باعث بنے ہیں. یہ چیز اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کا نعم البدل سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا. اور نعم البدل یہ کہ تیز رفتار ہوا اللہ نے ان کے لیے مسخر فرما دی, جہاں جانا ہو ہوا پر اڑ کر کے چلے جاتے تھے. کیونکہ اللہ کے واسطے گھوڑوں کی قربانی کی تو اس کا بہترین عوض اللہ نے ہوا کو مسخر کر کے عطا فرمایا. قطع مسافت اب ہوا کے ذریعے سے آپ کر لیا کرتے تھے, یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہو گئی. اب یہاں ایک بات یہ ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ ردوہا علیہ, اس کا ایک مطلب بعض حضرات نے بیان کیا کہ آپ نے فرشتوں کو خطاب کیا. جو فرشتے سورج کے اوپر مامور ہیں اللہ کی طرف سے, सूरज का तुलु, गुरूप, सूरज की रफ्तार, सूरज की चाल, उसको कंट्रोल करने वाले जो मलाइका है, उन मलाइका को आपने हुक्म दिया रुद्दूहा अलैया कि सूरज को वापिस लाओ मेरे सामने। चुनांचे जब सूरज वापिस आ गया तो आपने असर की नमाज अपने वक्त के अंदर पढ़ी और फिर सूरज दोबारा गुरूब हुआ। हुआ कि इसमें एक और मौजिजे का जहूर हुआ कि हजरत सुलेमान अलैहि सलाम के वास्ते सूरज गुरूब शुदा वापिस आया और आने के बाद आपने अपने वक्त के ऊपर असर की नमाज अदा फरमाई। और बात भी यहाँ पर जहन में रखनी चाहिए कि सुलेमान अलैहि सलाम ने ये सब घोड़े क्यों कत्ल करवा डाले। तो पहली बात यह है कि ये घोड़े उनके जाती थे, बैतुल माल या हुकूमत की मिल्कियत के घोड़े नहीं थे, अपने जाती घोड़े थे। अगर बैतुल माल के घोड़ों को इस तरह जबा करवा देते तो यहाँ इश्काल होता कि भाई एक गुनाह की तोबा में दूसरे गुनाह का इर्तिकाब भी कहाँ की तोबा हुई। एक गुनाह कुसूर ये हुआ कि नमाज कुसूर सजा हो गई, उसके मुकाबले के अंदर दूसरा गुनाह करे कि बैतुल माल के घोड़े कटवा डाले, ये तो एक गुनाह की तोबा में दूसरे गुनाह का इर्तिकाब करना ये शरीयत की नजर के अंदर पसंदीदा चीज नहीं है। इस वास्ते जो है ये कहा जाएगा कि ये घोड़े सुलेमान अलैहि सलाम के अपने जाती घोड़े थे, बैतुल माल के घोड़े नहीं थे। दूसरी बात, उस जमाने में इस तरह की तोबा का आम रिवाज था कि और बड़ों से इस तरह की तोबा साबित है। जो चीज अल्लाह की याद के अंदर मुखिल बने उस चीज को अल्लाह के नाम के ऊपर ज़बह कर दिया जाए, और उनकी शरीयत के अंदर घोड़ों की कुर्बानी जायज थी, इसीलिए उन्होंने ये घोड़े कुर्बान करवा दिए और उसका जो गोश्त निकला उसको अल्लाह के नाम के ऊपर सदका करवा दिया और खैरात करवा दिया उस घोड़ों का गोश्त को। चुनांचे फायदा हो गया गोरबा का, फुकरा का, कि इनको गोश्त खाने को मिल गया और उनकी शरीयत के अंदर इस तरह घोड़ों की कुर्बानी मबाह और जायज थी। आज मुफस्सिरीन ने एक और बात भी कही कि ये जो लफ्ज आया ना फतफिका मसहम बिस्सूकी वल आनाक, तो लफ्ज जाला तफिका ये वगैरह आप लोग पढ़ के आए अरबी अव्वल में अफ़ाल शुरू के अंदर से है, गोया कि आपने उन घोड़ों को जबा करना शुरू किया। ऐसा नहीं है कि तमाम घोड़े जबा करवा डाले, हो सकता है दो चंद घोड़ों को जबा करवा के बकिया को उन्होंने रहने दिया हो तो फिर कोई इश्काल की बाकी नहीं रहेगा आयत करीमा के अंदर। नीज अगर ये नमाज नफल है तो छूट जाने के ऊपर कोई मुआखजा नहीं, कोई गुनाह नहीं, और अगर फर्ज नमाज है तो फर्ज नमाज भी आपने अमदन थोड़ी छोड़ी थी, निश्चयानन तर्क हो गए, और निश्चयानन जो काम होता है वो गुनाह और मासियत नहीं हुआ करता। तो दर हकीकत ये फर्ज नमाज अगर होगी तो निश्चयानन वो नमाज तर्क हुई, इसलिए उसको जम और मासियत नहीं कहा जाएगा। इसलिए कि अमदन तो नबी कोई नमाज छोड़ नहीं सकते, हो तो घोड़े के मुआइने के अंदर मजबूर थे उसने नमाज छोड़ी, और नफिल हो तो कोई मसला ही बाकी नहीं रहता है। बहरहाल ये इज़ात माल नहीं है बल्कि ये जो है अल्लाह के नाम पर कुर्बानी, गरीबों को सदका और आइंदा चौकन्ना रह रहे, ये सब चीजें इसके अंदर हो गई। अब यहाँ जो फरमाए ना फटाफे का मसहम बिस्सूकी वल आनाक, तो उनकी पिंडलियाँ कटवाई और गर्दने कटवाई, क्या पिंडलियाँ कटवाई ने गर्दन कटवाई। देखो कोई भी जिंदा जानवर की पूंछे पिंडली के नीचे पूंछे, वो पूंछों को काटना ये शरीयत के अंदर नहीं है। जिंदा जानवर की तुम पूंछे तुम काट डालो इस तरीके से। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मसहम बिस्सूकी वल आनाक पिंडली गर्दन तो जबा करने के लिए काटनी ही काटनी, लेकिन ये सूख पिंडलियां कटवा डाली, पूंछे कटवा डाली, ये कैसे हो गया। तो بعض مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہاں گھوڑے کے خصوصی فائدے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے. گھوڑوں کا بہترین فائدہ یہ ہے کہ اس کی پنڈلی مضبوط ہو, تیز رفتار دوڑتا ہو, اور دوڑنے کا تعلق مضبوط پنڈلی سے ہے. گویا کہ ان جانوروں کا جو بہترین فائدہ تھا دوڑنا, وہ دوڑنے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ فائدے بھی سلیمان علیہ السلام نے قربان کر دیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کے اوپر. اور بہت ممکن ہے کہ ان کی شریعت کے اندر اس طرح کا دستور رہا ہو کہ وہ جانوروں کو ذبح کرتے وقت پر گردن کھلی گردن کھلی دونوں ساتھ کاٹتے جاتے ہو, ایسا کوئی رواج ان کی شریعت میں رہا ہو. بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں, یہ ہمارے ہی زمانے جیسا رواج ہے کہ بھائی گردن سے جانور کو ذبح کر دیا, اب گوشت نکالنا ہے تو اب چمڑا چھیل کر کے جو ہے, پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بکرے کے کسائے آتے ہیں تو ذبح کرنے کے بعد پھر چاروں پائے کاٹ کے الگ کر دیتے ہیں, پھر چمڑا اتارتے ہیں. پہلے گردن ذبح کی, پھر جو ہے ان کی پنڈلیاں کاٹ کر کے پائے الگ کر ڈالے تاکہ ناشتے کی تیاری پہلے ہو جائے, اس کے بعد بکیا گوشت کی جو ہے تیاری کی گئی. یہ ہے فتفق مسحم بسو کی ول آنا. پھر یہاں ترتیب والا سوال نہ ہو کہ بھائی سوپ مقدم کیوں ہے اور آناق مؤخر کیوں ہے, اس لیے کہ جو گردن تو کاٹنی کاٹنی ذبح کرنے کے واسطے, البتہ پائے کاٹنے کے لیے جو کام کیا گیا اس کو مقدم کر کے اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا. فتفق مسحم بسوق ول آنا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان جانوروں کی گھوڑوں کی پنڈلیاں اور ان کی گردنیں کاٹنا شروع کر دی. دیکھیے سلیمان علیہ السلام نے عمدہ عمدہ گھوڑوں کا معائنہ کیا. اس سے مفسرین نے ایک نقطہ نکالا ہے, انسان اچھا اور قیمتی اور بہترین آرام کا سامان استعمال کر سکتا ہے, بہترین عمدہ سواری استعمال کر سکتا ہے, خاص طور پر جب اس کا مقصد ہو دین, پھیلائے دین. کہ بہترین گاڑی ہوگی تو گاڑی میں برابر دینی کاموں کے لیے یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں جاؤں گا, یہ اس کا مقصد ہو, تفریح مقصود نہ ہو, تو اس صورت کے اندر یہ پسندیدہ چیز ہو جاتی ہے. اور اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ خاص لوگوں کے لیے مستحب چیزوں کا ظہور ہو جاتا ہے اور یہ کوئی معیوب نہیں ہے. یہ اس آیت کریمہ کی ایک تفسیر ہوئی جو مفسر نے یہاں پر نقل کی ہے. نمبر دو, اس آیت کی ایک اور تفسیر بھی منقول ہے. مفسر امت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ الصلات والسلام کے سامنے معائنے کے واسطے گھوڑے پیش کیے گئے, اور یہ تمام کے تمام گھوڑے جو ہے جہاد کے مقصد سے تھے, تاکہ قتال میں جہاد میں اس کو استعمال کیا جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے, بہت عمدہ, بہت بہترین, بڑھیا گھوڑے ہیں. اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ مجھے جو ان گھوڑوں سے محبت ہے وہ کسی دنیاوی مقصد سے نہیں, بلکہ میں اپنے رب کی یاد کی وجہ سے ان گھوڑوں سے محبت کرتا ہوں. رب کی یاد کا کیا مطلب؟ جس طریقے سے نماز یہ اللہ تعالی کی یاد کا ذریعہ ہے, اس طرح قتال کے کام میں مصروف رہنا یہ بھی اللہ تعالی کے حکم کی وجہ سے اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے. جیسے نماز اللہ کی یاد کا ذریعہ, آدمی قتال غزوہ جہاد کیوں کرتا ہے؟ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے, اللہ کی یاد میں, اللہ کے دین کے اعلیٰ کے واسطے. لہذا اس قتال جہاد کی تیاری اور اس کے اسباب, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کا بہترین ذریعہ بنا. اس لیے یہ گھوڑے آپ کو بہت پسند آئے کہ یہ بھی عملاً اللہ کی یاد کا ایک ذریعہ ہے. چنانچہ اسی لیے فرمایا گیا کہ یہاں جو آیت کریمہ میں ان آیا ان ذکر ربی، اس کو بعض مفسرین نے اجل کے معنی کے اندر مراد لیا. کیا مطلب ہوگا آیت کریمہ کا؟ کہ ای لی اجلی ذکر ربی، کہ میں میرے رب کی یاد کی وجہ سے ان گھوڑوں سے محبت کرتا ہوں، یہ گھوڑے میرے رب کے حکم کو پورا کرنے میں میرے مددگار ہیں، میں ان پر بیٹھ کر قتال کرتا ہوں، اللہ کے راستے میں جاتا ہوں. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. یہ انہی گھوڑوں کی مختلف حالتوں کی باری تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قسم کھا رکھی ہے. تو معلوم ہو کہ یہ گھوڑے تو غزوے اور قتال کے کام کے اندر آنے میں معین ہے، اس لیے یہ میرے لیے میرے رب کی یاد کا بہترین ذریعہ ہے، اسی لیے میں ان کو اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں. اب گویا کہ جہاد کی تیاری کے لیے میں ان گھوڑوں کا تجربہ اور آزمائش کر رہا تھا، میں نے ان کی رائے لی. یہ گھوڑے دوڑتے دوڑتے اتنے آگے نکل گئے کہ نظروں سے اوجھل ہو گئے. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ لاؤ ردوہا علیہ، وہ گھوڑے جو سب نظروں سے اوجھل اور غائب ہو گئے، واپس لاؤ ان گھوڑوں کو میرے سامنے. چنانچہ وہ تمام کے تمام گھوڑے جب سلیمان علیہ السلام کے سامنے لائے گئے تو فتفق مسحم بالسوق والعناق، آپ نے ان گھوڑوں کی گردن اور ان کی پنڈلیوں پر محبت اور پیار سے ہاتھ پھیرانا شروع کیا، کیونکہ یہ گھوڑے اللہ کی یاد کا ذریعہ تھے اور گھوڑوں سے اللہ واسطے محبت تھی. اور یہ گھوڑوں کی جب ٹرائی لی تو بہت دور نکل گئے، نظروں سے اوجھل ہو گئے. تو سپاہیوں کے فرمایا ردوہا علیہ، واپس لاؤ ان گھوڑوں کو. جب وہ گھوڑے نگاہوں کے سامنے آئے تو فتفق مسحم بالسوق والعناق، ان کی گردن اور کنڈلی پر آپ نے ہاتھ پھیرانا شروع کر دیا. اور یہ تو حیوانیات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا فن ہے کہ جو جانور کی گردن پر ہاتھ پھرائے، کنڈلی پر ہاتھ پھرائے، تو اس سے گھوڑوں کو بہت اچھا لگتا ہے. تھکا ہارا دوڑ دوڑ کر کے پسینہ پسینہ گھوڑا ہو گیا، لیکن مالک نیچے اتر کر کے تھوڑی دیر اس کی گردن کے اوپر ہاتھ پھیراوے، اس کی پیروں پر ہاتھ پھیراوے، اس کو ذرا تھپ تھپا دے تو گھوڑے کی تھکان دور ہو جاتی ہے اور پھر تازہ دم ہو کر کے دوڑنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے. گھوڑے میں بھی ہے اور دوسرے جانوروں کے اندر بھی ہے. گویا سلیمان علیہ السلام نے ان کو ذبح نہیں کیا بلکہ ان کی گردنوں اور پنڈلی کے اوپر ہاتھ پھرانا پیار اور محبت سے شروع کیا. حتی توارت بالحجاب، گویا کہ یہ گھوڑے نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے، پھر ان کو واپس منگوا کر کے ان کی گردن اور پنڈلی کے اوپر آپ نے ہاتھ پھرا لیا، اور ہاتھ آپ نے ان کو پھرا کر کے ان کو تازہ دم کر دیا. اسی تفسیر کو امام ابن جریر طبری اور امام رازی رحمہم اللہ نے ترجیح دی ہے. اگرچہ پہلی تفسیر بھی غلط معلوم ہوتی نہیں ہے، اس کی بھی الفاظ قرآن کے اندر گنجائش ہے، لیکن اس کے اندر پھر وہ سب تعویلات کرنی پڑے گی کہ گھوڑے کیوں کاٹ ڈالے، اپنے ذاتی گھوڑے تھے، قربانی جائز تھی، پھر گھوڑے کے گوشت کا سستا کر دیا، یہ سب باتیں کہنی پڑے گی. اس سے بہتر یہ تفسیر ذرا اچھی لگتی ہے. اگرچہ بعض روایتوں کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی تلوار کے ذریعے سے گھوڑوں کی پنڈلیاں اور گردنیں اللہ کے حکم سے کاٹ دی، کیونکہ اس عمل کا باعث یہ تھا کہ یہ گھوڑے اللہ کے ذکر سے غافل رہ جانے کا ذریعہ بن گئے. اس لیے آپ نے توبہ کی اور ان تمام گھوڑوں کی گردنوں کو تلوار کے ذریعے سے کاٹ دیا، اور یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک جذبہ تھا. اس لیے سلیمان علیہ السلام نے یہ کارنامہ انجام دیا. یہ بعض روایتوں میں مضمون ملتا ہے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ خطفق و مسحم بسوکی والعناق کا کیا مطلب؟ آپ نے اپنی ذاتی ملکیت کے ان گھوڑوں کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا تھا, اور جو گھوڑے آپ نے وقف کیے وہ وقف کیے ہوئے گھوڑوں کو غیر وقف گھوڑوں سے امتیاز کرنے کے لیے ان کی گردن اور کنڈلی کے اوپر خاص طرح کے نشانات لگا دیے. کیونکہ دو طرح کے گھوڑے ہو گئے, ایک موقوفہ دوسرے غیر موقوفہ. تو جو گھوڑے وقف کر دیے گئے اور جو وقف نہیں ہوئے وہ آپس میں کلتمنت نہ ہو جائے, اس لیے سلیمان علیہ السلام نے وقف کیے ہوئے گھوڑوں کی گردن اور ان کی کنڈلیوں کے اوپر نشانات لگا دیے. یہ ہے فتفق و مسحم بالسوکی والعناق, یہ آپ نے معاملہ فرمایا. یہ بات تو یہاں پر پوری ہو گئی. اب دوسرا واقعہ آگے, وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. اب دیکھیے اس آیت کی مفسر کیا تفسیر کرتے ہیں, اور تحقیق کے ہم نے سلیمان کی آزمائش کی. کیسے آزمائش کی؟ ان کا ملک ہم نے چھین لیا, ملک اور حکومت ان کے ہاتھ سے چلا گیا. اور حکومت کیسے چلا گیا؟ ایک عورت جس سے آپ کو محبت تھی, وہ عورت آپ کے نکاح میں تھی, آپ نے شادی کی, اس سے آپ کو بڑی محبت تھی, اس بیوی کے باپ کا انتقال ہو گیا. تو بیوی بہت غم زدہ رہا کرتی تھی اپنے باپ کی موت کی وجہ سے. تو آپ نے جناتوں کو, شیاطین کو حکم دیا تو اس کے باپ کی ایک تصویر بنا دو, ایک مورتی بنا دو, مجسمہ, مورتی نہیں مجسمہ بنا دو. یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل, مجسمہ بنا دو اس کے باپ کا. ہو سکتا ہے ان کی شریعت کے اندر یہ چیز جائز ہو, چنانچہ مجسمہ بنا دیا. تو اس کی وجہ سے اس بیوی کو ذرا اطمینان ہو گیا, جب بھی اس کو اپنے باپ کی یاد آتی وہ اس مجسمے کو دیکھ لیتی, یہ رہے میرے ابا جان. چنانچہ وہ مجسمہ اس کے لیے جس مکان میں آپ نے رکھوا دیا تھا, وہ چپکے چپکے اس کے سامنے جھکتی بھی تھی باپ کی محبت کے اندر. جیسے کہ پیروں کی محبت میں مسلمان بھی درگاہوں پر جھکتے ہیں, تو اس عورت نے بھی جو ہے باپ کی محبت میں باپ کے مجسمے کے سامنے جھکنا شروع کر دیا. اور ظاہر بات ہے کہ یہ عمل اگر اس کی تعظیم عبادت کی نیت سے ہے تو یہ شرک تک لے جانے کا ذریعہ ہے عبادت کی نیت سے. چنانچہ سلیمان علیہ السلام کے گھرانے کے اندر شرک ہو یہ اللہ تعالیٰ کو کیسے پسند ہو؟ 40 دن تک اس بیوی نے چھپ چھپ کر کے یہ غلط کام کیا, تو اس پر باری تعالیٰ نے تنبیہ فرمانے کے لیے حکومت اور ملک حضرت سلیمان علیہ السلام سے جو ہے چھین لیا, اور وہ حکومت ان کے ہاتھ سے چلی گئی. کیسے چلی گئی؟ خطا سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی, یہ انگوٹھی حضرت آدم علیہ السلام جنت میں سے لائے تھے, اور وہ جنتی انگوٹھی کی یہ تاثیر تھی. تو سلیمان علیہ السلام اس کے ذریعے سے حکومت چلاتے تھے. کیسے؟ تو انگوٹھی جب پہن لیتے تو اس انگوٹھی کے اندر ایسی تاثیر تھی کہ اس کی وجہ سے جنات, شیاطین, ہوائیں, جانور, یہ سب مسخر ہو جاتے تھے. اب یہ بڑی بابرکت انگوٹھی, تو جب بھی استنجے کے اندر جانا ہو تو اس انگوٹھی کی بے ادبی نہ ہو, اس لیے سلیمان علیہ السلام اس کو اتار کر کے استنجے کے لیے تشریف لے جاتے تھے. تو آپ کی بیوی نے, وہ امینہ نام کی تھی, اس کو انگوٹھی دی, اور ایک دن آپ استنجے میں چلے گئے تو شخر نام کا ایک جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل میں آیا اور امینہ بیوی کے پاس گیا. وہ سمجھی کہ یہی سلیمان ہے, وہ انگوٹھی مانگ لی اور اس نے وہ انگوٹھی پہن لی. جیسے اس نے انگوٹھی پہن لی تو وہ سلیمان علیہ السلام کی شکل اختیار کر کے, چونکہ جنات اور جناتوں کو مختلف شکل اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے. تو سلیمان علیہ السلام کی شکل اختیار کر کے تخت سلیمانی کے اوپر آ کر کے بیٹھ گیا, اور انگوٹھی تو تھی اس کے ہاتھ میں. اسی لیے شیعہ سب جو تفخیر حضرت سلیمان علیہ السلام کو حاصل وہ اس کو بھی حاصل ہو گئی, اور پرندوں نے اس کے سر پر پر پھیلا دیے, اور لشکر اور طیور بھی اس کے سامنے سے مسخر ہو گئے, اور 40 دن تک اس نے حکومت کے اوپر قبضہ کر لیا. پھر سلیمان علیہ السلام اس چنگے خانے سے جب نکلے تو بیوی سے مانگی انگوٹھی, تو بیوی کے پاس تو تھی نہیں, وہ تو وہ جنات لے کے چلا گیا. پھر وہ بیوی جنات کے پاس مانگنے گئی تو اس نے دینے سے انکار کر دیا. یہ لیکن 40 دن کے بعد وہ انگوٹھی جو ہے گر گئی, اور گر کر کے سمندر میں چلی گئی. ایک مچھلی نے اس کو نگل لی, پھر وہ مچھلی پکڑی گئی, اس کے پیٹ کو چیرا گیا, اندر سے انگوٹھی نکالی. پھر سلیمان علیہ السلام نے اس کو پہن لی, اور پہننے کے بعد پھر سے آپ نے حکومت کو سنبھال لی. یہ 40 دن تک ان کے ہاتھ سے حکومت شلب ہو گئی. یہ قصہ یا مفسر نے نقل کیا ہے اس آیت کی تفسیر میں. تو وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ, ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا, ان کے ملک اور حکومت کو ہم نے چھین لیا, اور وہ انگوٹھی ان کے ہاتھ سے چلی گئی. پھر کئی دنوں کے بعد وہ حکومت ان کے ہاتھ میں دوبارہ آئی. وَالْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا, جسد سے مراد وہ سخر جن کا بدن, وہ کرسی کے اوپر آ گیا اور حکومت کے اوپر قابض ہو گیا. ثُمَّ أَنَام, پھر سلیمان علیہ السلام نے رجوع کیا, حکومت دوبارہ ان کے ہاتھ میں آئی, انگوٹھی ملی, حکومت انہوں نے سنبھال لی, تخت نشین ہو گئے. یہ تفسیر یا مفسر نے نقل کی ہے. یہ ہوائی فائرنگ ہے خود دم نے اس تفسیر کے اندر, اس میں بہت سارے استبعادات جمع ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ تفسیر اگر نہ لکھتے اور خالی آیت لکھ دیتے تو بھی ان کا شکریہ ہو جائے. یہ تفسیر لکھ کر کے انہوں نے وبال کھڑی کر دی. یہ لکھنا چاہیے اس طرح کی تفسیر کو, کیونکہ دیکھیے اس میں کتنی ساری غلط باتیں آتی ہیں. پہلی غلط بات کیا آتی ہے کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت انگوٹھی پر محمول تھی, انگوٹھی کی بنیاد پر حکومت چلے. آگے خود آیت میں دعا آ رہی ہے, رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی. اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی, دعا کی برکت سے اللہ نے اتنی بڑی حکومت عطا فرمائی. اور ابھی خود یہ اوپر لکھ چکے مفسر کہ وہ جو گھوڑوں کی قربانی تھی, اس گھوڑوں کی قربانی کے عوض میں فعوضہ اللہ خیرم منہا و اسرع و یری تجری بامرہ کیف یشاء. ابھی لکھ کر کے گئے کہ بھائی وہ جو قربانی کی تھی گھوڑے کی, اس کی برکت میں اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو ان کے مسخر کیا. اور یہی آ کر کے پھر وہ بھول گئی اتنی دیر کے اندر کہ دیکھیے کہ جو ہے وہ انگوٹھی کی طاقت سے ہوا مسخر تھی, جنات مسخر تھے, پرندے مسخر تھے. اسی لیے ایک تو یہ کتنی بڑی غلط بات ہوگی کہ ساری حکومت کا نظام انگوٹھی سے چلے, اور ابھی لکھی ہوئی بات بھی چلی گئی. اور دوسری بات یہ کہ نبی کی شکل کیسے جنات اپنا لے رہے ہیں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل کے اندر جنات کیسے آ جا رہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایک جن نبی کی حکومت کے اوپر کیسے قابض ہو جائے اور 40 دن تک اس کے اوپر جو ہے قبضہ کر لے رہے, یہ کیسے سب باتیں ہو سکتی ہیں؟ یہ سب استبعادات ہیں. اس لیے یہ تفسیر یا ہرگز ہرگز مناسب نہیں ہے. تو پھر کیا تفسیر مناسب ہے؟ تو بخاری مسلم میں ایک حدیث آئی ہے, اس کو بعض مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر قرار دیا ہے. حدیث یہ آئی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ کہا کہ میں آج رات اپنی تمام بیویوں سے صحبت کروں گا. ایک روایت میں 70, ایک روایت میں 90 بیویاں آپ کے نکاح میں اس وقت تھی. یہ نیت تھی کہ آج رات سب بیویوں سے صحبت کروں گا. اور یہ نیت کیوں؟
تو کہا کہ وہ ان کے یہ دوسری جگہ ہے, یہ حدیث میں نہیں, یہ بعض مفسرین نے یہ بات نقل کی ہے کہ وہ جو ان کے لشکر کے سب کمانڈر لوگ تھے ان کے ناز نخرے برداشت کرنے پڑے. کوئی بھی ملک کی حکومت چلتی ہے تو بادشاہوں کو لشکریوں کو سنبھالنا پڑتا ہے, کیونکہ لشکر اگر غداری کر دے تو بادشاہ کو بھی لات مار کے ہٹا دے گا اور لشکر قابض ہو جائے حکومت کے اوپر. اس لیے عسکریوں کو کمانڈروں کو تو سنبھال سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے, تو ان کے ناز نخرے برداشت نہ کرنے پڑے. اس لیے سلیمان علیہ السلام نے یہ نیت کی کہ آپ تمام بیویوں سے صحبت کریں اور ہر ایک سے لڑکا پیدا ہوگا اور ہر لڑکا مجاہد بنے گا اور جو پورے لشکر کے نظام کو سنبھالنے والا بنے گا. پھر ان کمانڈروں کے ناز نخرے برداشت کرنے کی مجھے کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی. یہ بات آپ نے نیت کی, اور نیت یہ تھی کہ تمام بیویوں سے شہ سوار پیدا ہو جو راہ خدا میں خوشحال کرے. لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے, صرف اپنی تدبیر کے اوپر اعتماد کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس رات میں تمام بیویوں سے صحبت کے بعد صرف ایک ہی بیوی کو حمل ہوا, باقی کسی بیوی کو حمل ہوا نہیں. اور جس بیوی کو حمل ہوا اس سے بھی ناقص بچہ پیدا ہوا ادھورا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو تمام بیویوں سے مجاہد پیدا ہوتے. دوسری روایت بھی اسی قریب قریب کی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک روز قسم کھائی کہ آج رات میں اپنی تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا, یعنی صحبت کروں گا, اور یہ عورتیں بچہ جنے گی, جو بچے اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. فرشتوں نے القا بھی کیا کہ اے اللہ کے نبی انشاءاللہ کہہ دیجئے. سلیمان علیہ السلام کے دل میں انشاءاللہ موجود تھی لیکن زبان سے نہیں کہا, کام کاج میں مشغول رہے, انشاءاللہ کہنا بھول گئے. چنانچہ اس رات کی مباشرت کے نتیجے کے اندر کسی عورت کو بچہ نہیں ہوا, ایک عورت کو بچہ ہوا وہ بھی ادھورا. چنانچہ وہ دائن وہ ادھورا بچہ لے کر کے آئی, والقینا علی کرسیہ جسدا, اور وہ ادھورے بچے کا بدن سلیمان علیہ السلام کے تخت کے اوپر اس نے لا کر کے رکھ دیا اور رکھ کر کے کہا کہ لو یہ تمہاری قسم کا نتیجہ ہے. تو وہ جو ادھورا بچہ لا کر کے رکھا اسی کو آیت کے اندر جسد سے تعبیر کیا. تو سلیمان علیہ السلام کو ندامت ہوئی کہ کاش کہ میں انشاءاللہ کہہ دیتا تو بہت اچھا ہوتا. اسی لیے فوراً اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا اور انشاءاللہ نہ کہنے پر اللہ کے سامنے استغفار کیا. یہ بعض حضرات نے اس حدیث کو اس آیت کریمہ کی تفسیر قرار دیا ہے, لیکن مفسرین محققین یہ فرماتے ہیں حدیث اپنی جگہ کے اوپر صحیح, لیکن فتنہ کی یہ تفسیر بن سکے اس کا کوئی قرینہ ملتا نہیں ہے. اسی لیے وہ آزمائش کیا ہوئی تھی کا قرآن میں اس کی صراحت نہیں, کسی صحیح حدیث سے اس کی صراحت بھی نہیں ملتی. اس لیے اس آزمائش کو بھی مجمل رکھنا بہتر ہے کہ کوئی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی. اللہ اپنے مقرب بندوں کو درجات عالیہ دینے کے واسطے, اپنے قرب کا خصوصی مقام دینے کے واسطے ان کا امتحان لیتے, ان کی آزمائش کرتے. ایسی کوئی آزمائش سلیمان علیہ السلام کی بھی ہو گئی. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. پھر سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کیا. چنانچہ آپ نے اللہ کی بارگاہ سے یہ دعا مانگی تھی, قال رب اغفر لی وهب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوهاب. یہ دعا مانگی. دیکھو دعا کا ادب سلیمان علیہ السلام نے سکھا دیا کیا, کہ پہلے استغفار کرے, استغفار کو وسیلہ بناوے دعا کی قبولیت کا, اور استغفار کو مقدم کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے. قال رب اغفر لی, اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے. یہ دعا کا ادب استغفار کو مقدم کیا جائے, اس کو قبولیت کا وسیلہ بنایا جائے. پھر آپ کو جو مانگنا تھا وہ مانگا. کیا مانگا؟ اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرمائیے جو میرے سوا کسی کو نہ ملے. نمبادی یعنی میرے سوا کسی کو ایسی حکومت نہ ملے, ایسی حکومت آپ مجھے عطا فرمائیے. اب یہاں چند مسئلے قابل غور ہیں. سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حکومت کا سوال کیوں کیا؟ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ عہدہ اور منصب اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا نہیں, اب سلیمان علیہ السلام نے کیوں مانگا سامنے سے عہدہ اور منصب؟ دوسرا, نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کوئی آدمی ایسا کہے کہ یہ مجھے جو ملے میرے سوا کسی کو نہیں ملے, تو اس میں تو حسد معلوم ہوتی ہے کہ بھائی یہ مجھے جو ملے میرے سوا کسی کو نہ ملے, تو یہ تو ایک قسم کا عیب معلوم ہوتا ہے. بھائی ہر مومن کو ایسی نعمتیں ملے, دوسروں کو بھی ملے, میں اکیلا اس نعمت پر قابل ہو جاؤں, ایسا کیسا؟ تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پہلی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ حکومت ملنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اس حکومت کے ذریعے سے اعلائے دین کا کام کریں گے, اللہ کے احکام کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنے کا کام کریں گے, اللہ تعالیٰ کے بندوں میں عدل و انصاف کرنے کا کام کریں گے. اس لیے خود اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر الہام فرمایا, سلیمان آپ ہمارے دربار سے ایسی دعا کیجئے, ہم آپ کو یہ نعمت دینا چاہتے ہیں اور نبی اللہ کی اجازت کے بعد ہی کوئی چیز طلب کرتے ہیں. چنانچہ الہام کے ذریعے سے پہلے آپ کو بتایا گیا کہ یہ نعمت آپ کو دینا مقصود ہے, آپ اس کا سوال کیجئے. اس لیے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی, اور اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ اس سے وہ کوئی دنیاوی مقصد میں اس کو استعمال نہیں کریں گے, اس کے ذریعے سے عیش نہیں کریں گے, اس کے ذریعے سے گناہ کے کام نہیں کریں گے, ظلم نہیں کریں گے. اس لیے ان کو دعا کی اجازت بھی دی گئی اور دعا قبول بھی کر لی گئی. لیکن عام انسانوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو حکومت ملتی ہے, نمبر ایک حب جاہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں, نمبر دو حب مال میں مبتلا ہو جاتے ہیں, نمبر تین ظلم زیادتی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. لہذا عام انسانوں کو عہدہ مانگنے سے حدیث میں منع کیا گیا, چونکہ نفسانی خواہشات غلط جذبات اس میں شامل ہوتے, اس لیے ایسی دعا مانگنے سے منع کیا گیا. ہاں اگر کسی انسان کو اپنے نفس پر اعتماد کامل ہو کہ اقتدار ملنے کے بعد بھی میں ڈگمگاؤں گا نہیں, اللہ کی زمین پر اللہ کے کلمے کو جاری کروں گا, اور کوئی انسان نظر نہیں آتا جو اس خدمت کو انجام دے, اور مجھے یقین ہے کہ میں یہ کام کر لوں گا, اور اللہ کے بندوں پر ظلم نہیں کروں گا, جس کو اپنے نفس پر اعتماد ہو ایسا آدمی ایسی دعا کر سکتا ہے. تو رب غفر لی, سلیمان علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے معاف کر دیجیے, مجھے ایسی حکومت عطا فرمائیے جو میرے سوا کسی کو نہ ملے. اب اس کا کیا مطلب میرے سوا کسی کو نہ ملے؟ نمبر ایک, کوئی اس کا اہل پیدا نہ ہو, یعنی کوئی اہل ہو تو حکومت ملے, نہ اہل کو تھوڑی ملے, کوئی اس کا اہل اور لائق ہی پیدا نہ ہو. دیکھو یہ بھی ایک گندی سیاست ہے دنیا کی, کہ آپ جو ہے نا مستقبل کے اندر کوئی آپ کا مد مقابل تیار ہی نہ ہو, ایسے افراد تیار ہی نہ ہونے دے رہے. یہ بھی ایک گندی سیاست کھیلی جاتی ہے کہ بھائی آپ ایک چیز کے عہدے کو سنبھال رہے ہو, تو 20-25 سال کے بعد اس عہدے کا کوئی دعوے دار کھڑا ہی نہ ہوئے, उसको अभी से तैयारी करो। आपको लगे ऐसा कि भाई इस खानदान में से कोई दारोदार आ सकता है तो उस खानदान के बच्चों को पढ़ने ही नहीं देने का, बिगाड़ देने का, उनको आउटलाइन कर देने का ताकि वो मुस्तकबिल में बड़े होकर के दावेदार न बने। ये भी एक गंदी सियासत है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जाहिर बात है कि ऐसी चीज में तो कभी पढ़ सकते नहीं है, लेकिन आप ये चाहते थे कि दीनी निजाम की बुनियाद पर जो हुकूमत कायम हो तो उसका अभी मेरे मौजूदगी में कोई अहल पैदा न हो और मैं उसको पूरे शरई जवाबित के मुताबिक इस निजाम हुकूमत को बराबर बराबर चलाता रहूं। और बाद हजरात ने ये फरमाया कि वो जो बात थी ना जिन्नात के अंगूठी लेकर के हुकूमत पर कब्जा करने वाली, उसकी नफी की तरह इशारा है। ला लाबीला एक बार तो एक चिल्ला की हुकूमत गई, अब दोबारा हुकूमत पर कब्जा करने वाला कोई आदमी पैदा न होने पावे। इन्नका अंतल वहाब, आप ही तो सबको नवाजने वाले और सबको देने वाले हैं और सबके सबको आप ही देने वाले हैं। फतखर ना हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवाओं को मुसख़र कर दिया, जब अल्लाह मुसख़र करे तो फिर अंगूठी की खाई को जरूरत पड़े। तजरीद अमरी, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से हवाएं चला करती थी, रुखान नरम नाजुक ये हवाएं हुआ करती थी। हैसु अकाफ, जहाँ जाना हो वो हवाएं आपको उड़ा करके ले जाया करती थी। देखो सुलेमान अलैहि सलातु वस्सलाम की हवा के वास्ते यहाँ रुखान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, दूसरी जगह आयत में है वली सुलेमान रीहा आसिफतन तजरी, तो वहाँ आसिफा यानी तेज और थुन हवा का जिक्र आया है। दोनों आयतों के दरमियान में तस्दीक हम इस तरीके से देंगे कि ये हवाएं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब चाहते तब नरम हो जाती, जब चाहते तब तीजो थुन हो जाती थी। दूसरा मतलब उसका ये लिया जाएगा कि सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब सफर करना हो तो ये नरम रहती थी ताकि तख्त के ऊपर आपका सफर आसान हो गए, और जब जरूरत हो किसी चीज को उड़ा के उठा के लाना हो तो तेज और थुन भी हो जाया करती थी। इसी तरह एक मतलब ये लिया गया है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए नरम, दूसरों के लिए तेज और थुन होती थी। एक चौथा मतलब ये भी लिया गया है कि नरम होने का मतलब ये था कि वो आपके हुक्म के ताबे थी, आप जो काम कहते थे वो पूरा करती थी। वशयातीन कुल्ल बन्नाइन वग़वास, और बड़े बड़े सरकश शयातीन जीनों को भी अल्लाह ताला ने मुसख़्खर कर दिया, जो मेहमार थे, अजीब अजीब उम्दा उम्दा तामीरात किया करते थे सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए, और समंदरों में गोते लगा करके मोती भी निकाल करके लाया करते थे। वआखरीन मुकर्रनीन फिल अस्फार, और दूसरे बहुत सारे जिन्नात ऐसे भी थे जो बेड़ियों के अंदर जकड़े हुए रहा करते थे। गोया दो किस्म के जिन्नात हो गए, एक जिन्नात कामकाज करने वाले, खिदमत करने वाले, और बाद जिन्नात बेड़ियों में जकड़े हुए ताकि वो लोगों को परेशान न करे, शरारत न करे, फितना न करे, इसलिए उनको बेड़ियों के अंदर जकड़ करके रखा जाता था। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि इबलीस क्यों मुसफर नहीं किया गया, शयातीन उल जिन तो आपके मुसफर किए गए, इबलीस का जिक्र क्यों नहीं आया? तो हजरात मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इबलीस को खुद बारी ताला ने आजाद रहने का वादा कर लिया था, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فرما دیا تھا نا انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم. اسی لیے ابلیس کے اوپر تسلط نہیں, باقی دوسرے شیاطین جن یہ سب سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے گئے. اتنی بڑی حکومت, اتنی ساری نعمت, اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَذَا عَطَاؤُنَا, هَذَا عَطَاؤُنَا, یہ ہماری عطا ہے, یہ ہماری بخشش ہے. هَذَا عَطَاؤُنَا فَمْنُنْ, تم احسان کرو, کسی کو دو جس کو چاہو, او امسک, یا اپنے پاس روک کر کے رکھو, بغیر حساب, اس میں آپ سے کوئی حساب اللہ تعالیٰ نہیں لیں گے. اللہ تعالیٰ کی اس قدر نعمت کے باوجود سلیمان علیہ السلام اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے کاموں میں تعاون کرتے تھے. وہ زرہ بنانے کا کام اور خود بھی کوکرے بنا کر کے بیچتے تھے اور اس سے اپنا گزران چلاتے تھے, اور جو ہے یہ جواہرات موتی اپنے ذاتی استعمال وغیرہ کے کاموں کے لیے جناتوں سے نہیں منگواتے تھے. آپ تو وہی اپنے ہاتھ سے محنت کر کے جو ہے کما کر کے زندگی گزارا کرتے تھے. یہ نبیوں کی تواضع کی بات ہے. جیسے کہ وہاں فتفقہ مسہم بسو کی ولانا, اس کا بھی بازو فکرین نے یہی لکھا ہے, اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کرنا ہو یا اپنے ہاتھ سے جانوروں کی گردن اور پیروں پر ہاتھ پھرانا ہو, یہ کمال تواضع کی دلیل ہے. کہ ہر کام کا حکم نہیں دیتے تھے کہ کاٹ ڈالو یا ہاتھ پھرا دو, بلکہ آپ خود یہ کام انجام دیتے تھے. یہ کمال تواضع اور جو ہے خود سے کام خود کرنے کی دلیل ہے, جو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے. بغیر حساب وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب, یہ جو آیت ہے نا, یہ جو اللہ نے فرمایا ھذا عطاؤنا, یہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو تصرف کلی کی اجازت دی جا رہی ہے کہ جتنی نعمتیں ہم نے آپ کو دی اس میں تصرف کرنے کی آپ کو مکمل اجازت, جیسے چاہیے اس سے اس میں آپ تصرف کیجیے, اس پر آپ کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا. اس پر جو ہے صوفیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو, سالک کے پاس, ذاکر شاکر کے پاس, نیک لوگوں کے پاس حلال طریقے سے مال جمع ہونا چاہیے تاکہ وہ فارغ البال ہو کر کے دین کا کام کرے, اللہ اللہ کرے, ذاکرین کو کھلائیں پلائیں. اس لیے کہ اگر ذاکر کو جو ہے اس کی ضرورت لگی رہے کہ نہیں خرچہ کیسے پورا ہونا, تو یکسوئی کے ساتھ وہ کیسے ذکر میں مجبور رہے گا, پوری یکسوئی کے ساتھ دین کا کام کیسے کرے گا. اس لیے اس کے پاس جو ہے جمع ہونا بہتر ہے تاکہ جو ہے پوری یکسوئی کے ساتھ دین کے کام کے اندر وہ لگا رہے. وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ, اور یقیناً سلیمان علیہ السلام کو ہمارے دربار کے اندر خصوصی قرب تھا اور آخرت کے اندر ان کے لیے بہت اچھا انجام اور بہت اچھا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے.